الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، مجھے بتلاؤ، ان کان من عند اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کیا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور بنو اسرائیل کے ایک گواہ نے اس کے مانند کی گواہی دی ہو، فآمن، پھر وہ ایمان لے آیا ہو، واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا، رہنمائی نہیں کرتا ظالم لوگوں کی. قرآن مجید کی ہر سورت کے بنیادی مضامین تین ہیں. ایک ہے توحید، حق تعالی شانہ کا وجود اور حق تعالی شانہ کا ایک ہونا. دوسرا بنیادی مضمون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا بنیادی مضمون ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا اور دنیا میں کیے ہوئے اچھے اور برے کاموں کا حساب کتاب، اور اس کے بعد اس کی جزا اور اس کی سزا. سورہ احقاف مکی سورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں جتنی سورتیں نازل ہوئیں ان سورتوں میں ان تین مضامین پر خصوصی توجہ دی گئی، اس لیے کہ مکی زندگی میں لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف کروایا جا رہا تھا اور ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا. پھر جب ایک معتدل ہی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی، ایمان لے آئی، اور پھر نبوت کے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ منتقل ہو گئے اور اسلام کو رسوخ ملا اور مسلمان مضبوط ہوئے، تو اب جو ہے دونوں کام ایک ساتھ ہونے لگے، غیر مسلموں کو اسلام کی طرف بلانا اور مسلمانوں کو دین سکھانا، اب احکام نازل ہونے لگے، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام. نماز فرض تو ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن اس کے تفصیلی احکام. زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن اب اس کے تفصیلی احکام، عبادات کے تفصیلی احکام، معاملات کے تفصیلی احکام، معاشرت کے تفصیلی احکام، اخلاق کے تفصیلی احکام، اب یہ نازل کیے جا رہے ہیں مدینہ منورہ میں. تو مکی زندگی میں ایمان پر بہت زور تھا کہ بھئی ایمان قبول کرو، یہ بات تسلیم کرو کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے، حق تعالی شانہ کے وجود کو مانو، قبول کرو کہ ہے اللہ اور ایک ہی ہے، اس بات کو تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور یہ جو کچھ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں یہ ہماری بات ہے، اور اس بات کو قبول کرو اور تسلیم کرو کہ مرنے پر قصہ ختم نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے جس میں اچھے کاموں پر اچھا بدلہ ملے گا اور برے کاموں پر سزا ملے گی. اس لیے کہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی بندہ ایمان لے آتا ہے، یقین کر لیتا ہے، تو باقی دوسری دو چیزوں کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جب یہ تین چیزوں کا مجموعہ کسی کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر جتنے عقائد ہیں اور ایمانیات کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے اس کے دل میں اتر جائیں گے. تو یہ تین بنیادی جو مضامین ہیں یہ اجمالاً یا تفصیلاً قرآن مجید کی ہر ہر صورت میں ہمیں ملتے ہیں، کسی صورت میں تینوں اجمالاً بیان کیے گئے ہیں، کسی صورت میں ایک اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے دو تفصیل کے ساتھ، کسی صورت میں ایک تفصیل کے ساتھ دو اجمالی طور پر، کسی صورت میں تینوں تفصیل کے ساتھ. اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ اپنے بندوں پر اتنے رحیم ہیں کہ ان تین بنیادی مضامین کو الگ الگ زاویے سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے کسی طرح بھی ان تین باتوں کے قائل ہو جائیں اور ایمان قبول کر لیں اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تین جو بنیادی مضامین ہیں، ان تین بنیادی مضامین میں سے ہر مضمون پر جو اعتراضات وارد ہو رہے تھے، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان اعتراضات کے جوابات بھی قرآن مجید میں دیتے ہیں. سورہ احقاف کی یہ جو آیات اس وقت سمجھائی جا رہی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ سے ان آیات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ رسالت کا اثبات فرما رہے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں. یہ ایک ایسا موضوع ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس کا قائل ہو جائے تو اسے پورے دین کو قبول کر لینا پڑے. اور وحی اور رسالت یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہے, اسے قبول کرنا پڑے گا. اس لیے کہ رسول ہونا ثابت ہو گیا تو اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ وحی ہی سے کہیں گے. اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر رسالت ثابت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ کا کلام یا اللہ کا پیغام غیر رسول پر نازل نہیں کیا جاتا, وہ رسول پر ہی نازل کیا جاتا ہے. تو وقال الذین کفروا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے قرآن مجید کے بارے میں جو شبہات منکرین پیش کرتے تھے اور آج بھی پیش کرتے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں. اور اس آیت میں بھی وہی موضوع ہے. قل, آپ فرما دیجئے, ارأیتم ان کان من عند اللہ, آپ ان سے کہہ دیجئے, کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے اور قیامت تک آنے والے ان کے خیالات کے حاملین کو یہ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اور اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم رسول نہیں ہے. تم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہذا سحر مبین, یہ کھلم کھلا جادو ہے, یہ کھلم کھلا جادو ہے, یہ کلام نہیں ہے اللہ کا, یہ پیغام اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تم یہ کہہ رہے ہیں تو ذرا تم مجھے بتلاؤ, اور آئی تم ذرا مجھے بتلاؤ, ان کان من عند اللہ, اگر یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہوا ہے. تم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہے, لیکن فرض کر لیجئے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. وَكَفَرْتُمْ بِهِ, اور پھر تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ, تم مجھے یہ بتلاؤ کہ ان کان من عند اللہ, اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے, وَكَفَرْتُمْ بِهِ, اور تم نے اس کا انکار کیا ہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یہ جو اوپر آیت گزری ہے ام یقولون افترا, یہ اس کا تتمہ ہے. اوپر یہ کہا گیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ایک قانون ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص غیر نبی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور وہ افترا کرے, وحی کو گھڑے, اور وہ یہ کہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور اندیشہ ہو کہ اس کے پیچھے لوگ چل پڑیں گے اور بہت لوگ گمراہ ہو جائیں گے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ایسے شخص کو فوراً ہلاک کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, کوئی بچا نہیں سکتا اسے. چنانچہ امت میں جتنے بڑے بڑے مدعیان نبوت آئے, اور جیسے ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہیں لوگوں میں شہرت بھی حاصل تھی اور ایک فالوئنگ بھی ان کا ہو گیا تھا، حالات ایسے ان کے لیے سازگار تھے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے فوراً اسے فوراً ہلاک کر دیا. پوری تاریخ 1400 سال کی اس پر گواہ ہے. مجدد ہونے کا غلط دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا، کچھ نہیں ہوا. مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کچھ نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، فوراً اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پکڑ لیا. تو جہاں تک میرا معاملہ ہے، اگر میں نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوا ہوتا تو میری پکڑ ہو جاتی. تو میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو میں اللہ کا نبی ہوں یا نہیں ہوں، یا تو میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو میری پکڑ ہو جاتی اب تک، میں ہلاک کر دیا گیا ہوتا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اگر میں جھوٹا ہوتا تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ فوراً اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، تو مجھے ہلاک کر دیا گیا ہوتا. لیکن میں ہلاک نہیں ہوا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور ہوا عالم و بما تفیدون فی، جس جھوٹی بات میں تم گھسے جا رہے ہو اور لوگوں کا ذہن بنا رہے ہو کہ یہ کاہن ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ساحر ہے، یہ افترا پرداز ہے، اللہ خوب جانتا ہے. اب تم اپنی فکر کرو اور سوچو کہ ان کان من عند اللہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اب تک ہلاک نہیں ہوا، تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یہ سوچو، تم اپنی آخرت کے بارے میں تم سوچو. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو یہ قرآن، اور تم نے انکار کیا، تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، جہنم میں، یہ سوچو تم. اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر دلیل میرا نبوت کے دعوے کے بعد بھی اتنے سالوں تک زندہ رہنا. ابھی میں زندہ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دوسری دلیل، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، یہ دوسری دلیل کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے، کہ تم اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت نہیں بنا سکے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ بنا بھی نہیں سکو گے. اس کا مطلب یہ کہ قیامت کی صبح تک کوئی نہیں بنا سکے گا. اور ہر دور میں اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں لگی رہی ہے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو تیار کیا گیا ہوگا کہ اگر تم انا آتینا کل کوثر جیسی فصاحت و بلاغت میں ایک سورت بنا کر کے رکھو ہمارے پاس، تو ہم تم کو مالدار کر دیں گے، بڑے بڑے مناصب دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور عربی زبان جاننے والوں نے محنت بھی کی ہوگی، کوشش بھی کی ہوگی، اور ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ کوشش کی گئی، لیکن آج تک قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت بنا نہیں سکا. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور ہے اللہ کی طرف سے، اور تم نے اس کا انکار کیا، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ایک دلیل تو میں کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے. دوسری دلیل، عرب میں فصیح و بلیغ انسان موجود ہے، بڑے بڑے شعرا، لیکن اس کی سب سے چھوٹی سورت جیسی کوئی سورت آج تک نہیں بنا سکا. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ تم تو اپنے آپ کو امی سمجھتے ہیں. کفار مکہ مشرکین مکہ کو اس بات کا اعتراف تھا کہ ہم لوگ امی ہیں, اور تم خود اہل کتاب کو صاحب علم سمجھتے ہیں, اور ان کو چونکہ تم صاحب علم سمجھتے ہیں اس لیے تم کئی کوششیں اب تک کر چکے ہیں ان سے ملاقات کر کے کہ کوئی ایسی شکل نکل آئے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ علم والے لوگ ہیں یہود, یہ علم والے لوگ ہیں نصارہ, ان کا کہنا یہ ہے. یہ تم کوشش کر چکے ہیں, بلکہ تم نے تو یہ کوشش بھی کی کہ اہل کتاب سے مل کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشکل سوالات رکھے ان سے سیکھ کر, اور مشکل سوالات رکھ کر یہ امید رکھی کہ محمد اگر ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھا سکیں گے کہ دیکھو یہود اہل کتاب ہے علم والے ہیں, نصارہ اہل کتاب ہے علم والے ہیں, انہوں نے ہمیں ان کو یہ سوالات پوچھنے کے لیے کہے, ہم نے ان کو یہ سوالات پوچھے, انہوں نے صحیح جواب نہیں دیے, یہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے. یہودیوں میں سے نصارہ میں سے اہل کتاب میں سے کوئی شخص مکہ مکرمہ آ جاتا ہے اور تمہیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی بڑا عالم ہے تو تم فوراً اس کے پاس چلے جاتے ہو اور اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوائف رکھتے ہو کہ ان کا نام یہ ہے, ان کی شکل و صورت ایسی ہے, ان کے اخلاق ایسے ہیں, یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا خیال ہے تمہارا؟ تو جس کو آج تک تم نے پوچھا ہر شخص نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے یہ کوائف ہوں وہ نبی آخر الزمان ہے. یہ جو تمہارا بار بار رجوع کرنا ہے اہل کتاب کی طرف, یہودیوں کی طرف, نصارہ کی طرف, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان کو اتھارٹی سمجھتے ہو. تو یہ اللہ کا کلام ہے, اور اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کو پیش کرنے والا اللہ کا رسول ہے. اس پر دلیل نمبر ایک کہ اس کو اب تک کچھ ہوا نہیں ہے, اس کی دلیل نمبر دو کہ جو کلام وہ پیش کر رہا ہے اس جیسا تم پیش نہیں کر سکتے, اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جن کو تم نے اتھارٹی سمجھا ہے وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے ایک عام گواہ, بنی اسرائیل میں سے ایک عام گواہ گواہی دے چکا ہے, علی مثلہ اس کے مانند پر. یہ طلبہ کے لیے خاص ہے کہ علی مثلہ میں ایک قول کے مطابق مثل زائد ہے, تو وشہد شاہد من بنی اسرائیل علیہ, کہ بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ اس قرآن کے بارے میں گواہی دے چکا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یا مثل زائد نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ, اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو ہمارے نبی کی بات جیسی بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے بنو اسرائیل میں سے بھی ایک گواہ گواہی دے چکا ہے. ہمارے نبی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو ہمارے نبی کی بات جیسی بات پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس پر ایک بنو اسرائیل کا گواہ گواہی دے چکا ہے. تو جن کو تم اتھارٹی سمجھتے ہو وہ اس کے بارے میں گواہی دے چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور صرف گواہی نہیں وہ ایمان بھی لے آئے ہیں. فآمن, وہ ایمان بھی لے آئے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تم سے کہہ رہے ہیں کہ ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے 124,000 کم و بیش انبیاء آ گئے ہیں، تو اگر میں انوکھا نہیں ہوں تو پھر یہ وحی بھی انوکھی نہیں ہے. پہلے 124,000 انبیاء علیہ السلام پر بھی وحی کا نزول ہوا ہے، اور یہ جو 124,000 انبیاء علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا ہے، ان وحیوں میں سے ایک عظیم الشان وحی التورات ہے. تو یہ جو میرا دعویٰ ہے کہ میں رسول ہوں اور میرے اوپر وحی اترتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد بنو اور اس سے پہلے بنو اسرائیل میں جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالی شانہ نے میرے اوپر وحی بھیجی ہے، تو اس قرآن کے مانند دوسری وحی کا جب اس نبی نے دعویٰ کیا تو وشہد شاہد من بنی اسرائیل، بنو اسرائیل میں سے ایک عام آدمی شاہد، ایک عام آدمی کے پاس اتنی عقل تھی کہ وہ اس نبی کے کلام کو سن کر کے یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ ہاں یہ تو اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے، وہ اس کی گواہی بھی دیتا تھا، اس پر ایمان بھی لے آتا تھا. یہ کیا مشکل چیز ہے؟ یہ تو سالہ سال سے چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں اور میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے، اور عام آدمی کہتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام معلوم ہو رہا ہے اور وہ ایمان لے آتا تھا. اور یہ تو اللہ کا کلام، یہ تمام کلاموں کا سردار، یہ تمام کلاموں کا سردار، یہ سن کر کے تمہیں دل میں یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یقیناً پیدا ہوتا ہے، لیکن تم انکار کیوں کر رہے ہو؟ واستکبرتم، یہ کبر مانے ہیں. اللہ اکبر، یہ کبر مانے ہیں میرے بھائیو. یہ کبر جو ہے، کبر بہت خطرناک بیماری. کبر، کبر کی تعریف کیا ہے؟ بتر الحق وغمد الناس، کبر، ایروگنس، پرائیڈ. اس کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ بتر الحق، حق کا انکار کر دینا، حق سے اعراض کر دینا. ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی، دنیاوی معاملات میں بھی، ایک شخص کوئی بات کہتا ہے اور وہ بات، ہم نے جو بات کہی اس کے خلاف معلوم ہو رہی ہے، اب ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری سبکی ہو رہی ہے. پولیٹکس کے بارے میں کوئی بات، آرکیٹیکچر کے بارے میں کوئی بات، تعمیر کے بارے میں کوئی بات، ہم نے ایک بات کہی تو کسی نے دوسری بات کہی، جس سے سامعین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی ہم سے زیادہ معلومات ان کے پاس ہے، ہم صحیح نہیں تھے، یہ صحیح. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیفنس میں آ جاتے ہیں. یہ ہے کبر، حق بات سے اعراض کرنا. کیوں ڈیفنس میں آ جاتے ہیں؟ کہ اگر میں نے ڈیفنس نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ مجھ سے افضل اور میں مفضول، اور یہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کبر والا آدمی لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، آرگیومنٹ کرتا ہے، اور سب کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبر کی دو علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور دوسری علامت وغمت الناس، وہ دوسروں کو اپنے سے انفیریئر سمجھتا ہے کسی بھی بنیاد پر، کبھی کبھی رنگ کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے کہ میں کالا ہوں اور یہ سفید ہے تو سفید مجھ سے انفیریئر. دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں کہ کالے رنگ کو افضل رنگ سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو سفید رنگ کو کالے رنگ سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. اسی طرح قوم کی بنیاد پر کہ میں عرب ہوں اور یہ اجمی ہے اس لیے میں اس سے بہتر، یا ہماری آپس میں سب کانٹیننٹ سے آئے ہوئے لوگ، میں انڈین ہوں اور یہ پاکستانی ہے، پاکستان میں میں پنجابی ہوں یہ پٹھان ہے، میں پٹھان ہوں یہ پنجابی ہے. یہ ہمارے روز مرہ کی زندگی میں یہ چیز مشاہدے میں رہتی ہے. انڈیا میں مختلف علاقے، ہم گجراتی ہیں یہ یوپی والے ہیں، ہم یوپی والے ہیں یہ گجرات والے ہیں، پھر پنجابیوں میں مختلف علاقے، پھر ان مختلف علاقوں میں مختلف خاندان، گجرات میں مختلف علاقے، ان مختلف علاقوں میں الگ الگ خاندان. یہ کبر کا جب مرض ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو ایک ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسرا ہے حق سے اعراض کرنا. تو کہا کہ یہ جو سلسلہ ہے وحی کو قبول کرنے کا، یہ تو سالہ سال سے چلا آ رہا ہے. اور پھر ہمارے زمانے میں، جن جن یہود اور جن جن نصارا سے تم نے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بھی گواہی دے دی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا کلام ہے. اور پھر یہ جو گواہ ہیں تورات کے زمانے والے، تو نبی نے جب یہ کہا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب ہے، تو سننے والوں نے گواہی دے دی کہ ہاں ہم نے مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے، فآمنا، اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں. بنو اسرائیل میں بہت نبی آئے اور انہوں نے جس وحی کا دعویٰ کیا تو عوام بالکل گرے پڑے لوگ. اس لیے کہ جب بھی کوئی دنیا میں نبی آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی نظر میں گرے پڑے ہوتے ہیں. اس لیے جب ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرقل نے پوچھا تھا کہ اشرفاؤہم اتبعوہم ام ضعفاؤہم، ان کے پیچھے کون چلتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قوم کے انفلوئنشل لوگ یا نن انفلوئنشل لوگ، با وجاہت لوگ یا غریب؟ تو کہا کہ ان کے پیچھے تو ضعفاؤہم، کمزور قسم کے لوگ، گرے پڑے لوگ، غریب، غلام. تو ہرقل نے کہا، اس لیے کہ وہ آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے کہا کہ کذالک الرسل، کہا کہ یہ تو ان کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے، سچے رسول ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ جب بھی دنیا میں نبی آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیچھے غریب لوگ چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالداروں کے لیے تو تھریٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کو ہم نبی مان لیں تو ہماری چودراہٹ جائے گی، ہماری سرداری جائے گی. اور کہا کہ پھر جب اس کی ترقی ہوتی ہے، اس کی فتح ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد مالدار لوگ بہت سارے تو شکست خوردہ ہو کر مر جاتے ہیں، اور جو زندہ رہتے ہیں پھر وہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. تو عام لوگ لبیک کہہ کر کے قبول کر لیتے تھے. اور یہ اور اس میں وشہد شاہد من بنو اسرائیل میں جو شخص بھی تورات پر اور تورات کے علاوہ دوسری کتابوں پر، دوسری وحی کے اوپر ایمان لاتے رہے، وہ اس بات پر بھی ایمان لاتے رہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کا نام محمد اور احمد ہوگا، اور ان پر اللہ تعالیٰ ایک آخری وحی نازل کریں گے جو قرآن کی شکل میں ہوگا. تو وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہا، اس صورت میں مثل کا کیا مراد ہے کہ یہ جو تفصیلی کتاب تمہارے سامنے آئی ہے اس کے مثل، یعنی اجمالی چیز پر بھی ایمان لا چکے تھے، وہ اجمال پر. تو اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ، مشرکین مکہ اور ان کے خیالات کے حاملین کو خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تمہاری رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور تم پر نازل کیے جانے والی وحی کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے بلکہ یہ افترا ہے، گھڑ لی گئی ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بھی، اور تم نے اس کا انکار کیا، تو تمہارا کیا انجام ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا مضمون دوسری جگہ پر ہمیں ملتا ہے، قل ارایتم ان کان من عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ کتاب، مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بھی، پھر تم نے اس کا انکار کیا، من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو دور کی مخالفت میں ہے. جاننے کے باوجود بھی جو آدمی مخالفت کرے گا وہ دھیرے 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 بہت دور چلا جائے گا، اور جو دور کی مخالفت میں چلا گیا اس شخص سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ وشہد شاہد من بنو اسرائیل، یہ یہود نصارہ جن کو تم سند مانتے ہو، اتھارٹی مانتے ہو، یہ گواہی بھی دے چکے ہیں، ان میں سے کئی ایمان بھی لا چکے ہیں. اس میں یہ دوسرے حصے میں مضمون کون سا ہے؟ اولم یکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے ہمارے نبی کے سچا ہونے کے لیے، ہمارے نبی کے دین کے سچا ہونے کے لیے، ہمارے نبی پر وحی جو نازل کی جا رہی ہے اس کے سچا ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے بڑے بڑے علماء اس کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین ہے؟ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اس پر یا اس کے مانند پر بنو اسرائیل میں سے ایک گواہ گواہی بھی دے چکا ہے، اور یہ شاہدن جو ہے عام ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بنو اسرائیل، اس کے بعد والے، اس آیت کے اترنے سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے، اس آیت کے اترنے کے بعد جو لوگ ایمان لے آئے، سب تو وہ تو ایمان لے آئے، اور تم نے واستکبر، تم نے استکبار کیا، تم نے تکبر کیا، وہ تو ایمان لے آئے اور تم نے استکبار کیا، جاننے کے باوجود استکبار کیا، یہ نہیں کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، نہیں تمہیں سمجھ میں آیا لیکن تم نے تکبر کیا، تو تم بڑے ظالم ہو، بڑے ظالم ہو. اور یاد رکھو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. جو ناک کو اونچی رکھے اور ہماری کہی ہوئی بات ہی صحیح، اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کس کو دیتے ہیں؟ جو جھکتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے اور حق کی تلاش کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. طالب علموں کے لیے یہاں پر ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. وشہد شاہد من بنی اسرائیل میں مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس کے مصداق حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اس لیے ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ مکی ہے، سوائے اس آیت کے، یہ آیت مدنی ہے. پوری سورت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی آیت یا چند آیتیں یا کوئی سورت لے کر آتے تھے تو بتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ آیت، یہ رکوع، یہ آیتیں، فنا جو آیتیں پہلے اتر چکی ہیں اس کے بعد چسپا کرو، وہاں لگاؤ یہ. تو قرآن تو لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اسی ترتیب کے ساتھ ہے. آیات کے بارے میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو سورتیں جن جن جس ترتیب سے ہے لوح محفوظ میں اسی طرح ہے. رہی بات یہ کہ سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ترتیب دی ہے، اس میں دو رائے ہیں، لیکن اس ترتیب سے لوح محفوظ میں یہ اسی طرح تھی. اور پوری سورج جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اتر گئی سوائے اس آیت کے، قل ارایتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ مدینہ منورہ میں اتری، اور جب جبریل اس آیت کو لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ مکی زندگی میں جو سورہ حقاف اتر چکی تھی اس میں قل ما کنت بدم من الرسل کے بعد اس آیت کو لگا دو. تو کسی ایک یا دو آیتوں کے مدنی ہونے کی وجہ سے کوئی سورت مکی ہونے سے نکل نہیں جاتی، ایک رائے یہ ہے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پوری کی پوری سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور وشہد شاہد من بنی اسرائیل کے مصداق حضرت عبداللہ ابن سلام نہیں ہے. اس کو عام رکھا جائے، اس کو عام رکھا جائے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اس جیسی وحی پر گواہی دے چکے ہیں بہت سارے بنو اسرائیل، ایک عام شاہد. اور تورات میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں ذکر ہے اس پر بھی گواہی دے چکے ہیں. پھر اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء سے تم نے رجوع کیا وہ بھی کہہ چکے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے, اور بھی بہت سارے حضرات نے اس رائے کو اختیار کیا ہے, اور اس کو عام رکھنے سے تفسیر جو ہے اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور جامع ہو جاتی ہے. لیکن اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, وہ اشکال یہ ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے نہیں سنا کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اس زمین پر چل رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنتی ہے سوائے عبداللہ ابن سلام کے. یعنی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے بارے میں یہ سنا کہ یہ جنتی ہے اور وہ ابھی اس وقت زمین پر چل پھر رہا ہے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی لیکن وہ سب دنیا سے چلے گئے, جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی اور میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا ان میں سے صرف عبداللہ ابن سلام رہ گئے ہیں. اور یہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے اخیر میں پھر یہ ہے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وشہد شاہد من بنی اسرائیل, یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی. تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ ابن یوسف, اور عبداللہ ابن یوسف اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اخیر میں یہ کہتے ہیں کہ جو آخری ٹکڑا ہے کہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوا, یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ حدیث کا حصہ ہے یا امام مالک نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہے. اس لیے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے یا امام مالک کی یہ بات ہے اس میں شبہ پڑ گیا. لیکن اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف میں یہ جو حدیث ہے اس کو ہم یہ محمول کر لیں کہ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے ہی میں اتری ہے یہ آیت, یہ کہا ہے سعد ابن ابی وقاص نے کہا ہے, اگر ہم یہ کہہ دیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مدنی آیت ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کسی ایسی آیت کو جو کسی اور کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے اسے ہم اپنے اوپر بھی چسپا کرتے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دوں, اللہ تعالی شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو ایک جذبہ اور ایک شوق ہے کہ جس کام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لگا دیا ہے ہم اسی کام میں لگے رہیں, یہ جذبہ اور شوق ہے. اور کچھ لوگ تو اس کام میں لگے رہے اور اپنی مراد کو پا چکے, اسی مقصد میں لگے ہوئے ہونے کی حالت میں انتقال کر گئے, اور دوسرے صحابہ ابھی زندہ ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہمارے دوسرے ساتھیوں کو اپنی مراد میں کامیابی ہوئی اللہ کرے کہ ہمیں بھی اسی طرح ہماری مراد میں کامیابی ملے. یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنے اوپر کیسے چسپا کرتے ہیں, ایک مثال دے رہے ہیں کہ جیسے کوئی ادارہ ہے جیسے اسلامک دعویٰ اکیڈمی ہے, اسلامک دعویٰ اکیڈمی فرض کر لیجئے کہ 50 سال سے چل رہی ہے اور اس میں 10 آدمی تھے جنہوں نے اسلامک دعویٰ اکیڈمی کو شروع کیا, اور 10 کے 10 نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ یہ بہت نوبل کوز ہے, بہت اچھا کام ہے, ہماری آخرت کے لیے بہت نجات دلانے والا ہے اور ہم موت تک اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے. اور ایک کا انتقال ہوا، دوسرے کا انتقال ہوا، تیسرے کا انتقال ہوا، چوتھے کا انتقال ہوا، پانچویں کا انتقال ہوا، چھٹے کا انتقال ہوا، ساتواں بھی چلا گیا، آٹھواں بھی چلا گیا، اب دو رہ گئے. یہ آٹھ نے جو ارادہ کیا تھا کہ ہم اسلامک دعوی اکیڈمی کی سروس ہی میں رات دن زندگی گزاریں گے اور اسی میں مریں گے، وہ اس میں کامیاب ہو گئے. اور دوسرے دو جو ہے ابھی زندہ ہیں اور رات دن اسلامک دعوی اکیڈمی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کیا کہتے ہیں کہ اسلامک دعوی اکیڈمی کو 10 آدمیوں نے شروع کیا تھا اور انہوں نے اپنی جان اس کے لیے لگا دی، آٹھ تو چلے گئے، دو پیچھے رہ گئے. یہ حضرات فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر کے مصداق ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. تو یہ آیت حضرت عبداللہ ابن السلام کے بارے میں اتری نہیں تھی، لیکن چونکہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ بھی اس آیت کے مصداق بن سکتے ہیں کہ بھئی قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے بڑے بڑے علماء میں سے گواہی دینے والے گواہی دے چکے ہیں، تو کہا کہ اب ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ قرآن مجید کی یہ آیت ان پر بھی چسپاں ہو سکتی ہے. اور اس اعتبار سے سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ عبداللہ ابن سلام بھی اس کے مصداق ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیقات سے نوازے اور قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوط ہو. یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور احادیث شریفہ یہ بھی جو ہے وحی ہے، وحی غیر مطلوع، اور یہ ذخیرہ اللہ نے ہم تک ابھی تک محفوظ رکھا، ہم تک پہنچایا، اور ہماری دنیا کی آخرت کی کامیابی ان دونوں کو پڑھنے میں، سمجھنے میں اور عمل کرنے میں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ دین جو ہے یہ اللہ کا سچا دین ہے. اس سے پیغام ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، ہم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں اس میں شک نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، یہ دین اللہ کا ہے. اور ہمیں اللہ تعالی شانہ نے ظالم بننے سے بچا لیا، ہم ظالم نہیں ہیں. اب ہدایت کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، مزید ہدایت کا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے. جہاں کہیں ہمیں اپنی زندگی میں غلطی نظر آئے تو وہاں بھی بجائے متکبر ہونے کے اللہ کے سامنے جھک کر ہم کہیں کہ یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے، یہ اللہ معاف کر دے. یہ استکبار سے ہم جتنا دور رہیں گے اور عاجزی جتنی اختیار کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالی شانہ ہدایت کے دروازے اور ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھولیں گے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.